محرم. چه باره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایا کہ عربی کی کمزوری بدعات کی ترویج کی بنیادی وجہ ہے. انہیں علوم عربی میں ہے اور جب عربی میں کمزوری آ گئی زہر اصل ماخذ تک وہ جسے کہیں کہ رسائی مشکل ہو گئی پھر بدعات کو فروغ ہونے کا موقع مل گیا. ہاں تیسرا کہنا وہ جو ہے بچایا ہوا تو عربی کی کمزوری کی کمزوری بدعات کی ترویج کی بنیادی وجہ ہے. اس موقع پہ انہوں نے ایک عجیب بات فرمائی کہ عربی کی کمزوری بدعات کی ترویج کا سبب ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں جہالت زیادہ ہوگی وہاں بدعات زیادہ ہوگی. جہاں جہالت زیادہ ہوگا وہاں بدعات زیادہ ہوگا. اور جہاں صحیح علم ہوگا صحت مند علم ہوگا وہاں عقائد اور جسے کہیں کہ دین کا فہم بھی ٹھیک ہوگا. یہاں ندوۃ العلماء میں ایک صاحب تھے, ہم نام نہیں لیں گے, بڑے اچھی استعداد تھی, اچھا لکھتے بھی تھے. تو انہوں نے قیادت کی پڑتال کی درس تو انہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. انہوں نے معاذ ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے سی والے صاحب کی شان میں گستاخی کی اور ان کی کتاب کی تنقید کی. یہ کیا ہے کھانا یا کونوں کی سوا, اس سے بہتر تھا حکیم صاحب کوئی نسخہ لکھ دیتے. میں جب یہ سنا تو ہماری زبان سے نکلا اس شخص سے کوئی علمی دینی کام نہیں ہوگا. اچھا ایسا ہی ہوا, حالانکہ بڑے قابل آدمی تھے. آج ایک معمولی کلر کی ایسی ایسی کسی دفتر میں کام کر رہے ہیں. استعداد ہو ذہین ہو بے ادب ہو ضائع ہو جاتا. پچھلی مجلس میں بھی ہم نے عرض کیا تھا, حضرت سے جب پوچھا گیا کہ کالبلم کون ذہین ہوتا ہے, منتی بھی بہت ہوتا
ترقی نہیں کرتا اور ایک درمیانی استعداد کا ہوتا ہے, محنت بھی کوئی غیر معمولی نہیں کرتا, بہت ترقی کر جاتا ہے, اللہ اس سے بڑا کام لیتے ہیں. کیا وجہ؟ حضرت نے فرمایا تھا اس کے اور بہت سارے اسباب ہیں, ان میں ہیں ماں باپ کی دعائیں, لقمہ حلال, پرہیزگاری اور گناہوں سے اجتناب, علم اور آلات علم اور اساتذہ کا ادب اور احترام. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ نے رات کے آخری پہرے میں تلاوت قرآن کا معمول عطا فرمایا تھا اور میں نے اپنی ساری زندگی میں اس کا بہت نفع محسوس کیا. فرماتے تھے کہ میری صلاحیت اور استعداد بھی کوئی غیر معمولی نہیں تھی, میں طلباء میں بہت ہی ممتاز نہ تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی بھر کا یہ معمول یہ میری زندگی کی ترقی کا بہت بڑا ذریعہ بنا. بہت اچھی استعداد ہے, بہت اچھی استعداد ہے, ذہین ہے, لیکن ذہین بچہ ہو اور استدلال اس میں تکبر نہ ہو بڑی مشکل ہوتا ہے, اور یہ تکبر اسے بے ادب بنا دیتا. اللہ کی عقیدت کم ہوگی, عظمت کم ہوگی, احترام کم ہوگا, تو احکام کے اندر اعتراضات آ جائیں گے دل میں, یہ کیسا حکم ہے. اللہ کے رسول کی عظمت عقیدت کم ہوگی تو سنت پر اعتراضات آ جائیں گے. اللہ والوں کی عقیدت اور احترام میں کمی ہوگی, ان کی باتوں میں اعتراض آ جائے گا. یہ اعتراضات, یہ شبہات آتے ہی وہاں ہیں جہاں دل عقیدت اور احترام سے خالی ہو جائے. ماشاء اللہ ہر طرح جب بھی مدرسے کا ضابطہ بنتا ہے تو تبصرہ کر رہا ہوں, تجزیہ کرتا ہے, اپنی رائے دیتا ہے, اپنی رائے دیتا ہے. عقیدت کم ہے, احترام نہیں, محبت نہیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا, وہ معمولی کلرک کی حیثیت سے کسی دفتر میں کام کر رہے ہیں. اس پر حضرت مولانا نے طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, میں تم سب طلباء کے سننے کی بات فرمایا, تم سب طلباء کے سننے کی بات, جو کسی اللہ کے نیک اور مخلص بندے کی شان میں گستاخی کرے گا, اس کی تنقید کرے گا, ہم تنقید نہیں کہتے, ایک دائرے میں اس کا حق ہے, اس کی گنجائش ہے, اس کا کبھی, جو بھی تنقید کرے گا اس کا کبھی بھلا نہیں ہو سکتا. اس پر حضرت نے طلباء سے خاص طور پہ توجہ دلائی, فرمایا, میں تم سب طلباء کے سامنے سننے کی بات, جو کسی اللہ کے نیک اور مخلص بندے کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا کبھی بھلا نہیں ہو سکتا, بلکہ کبھی تو سوئے خاتمے کا خوف ہے, ڈر ہے کہ اسلام نہ چلا جائے اور کفر پہ نہ مارنے والے. اس لیے کہ من آدھا لی ولی فقد آذنت بالحرب, جو میرے اللہ میرے بندوں سے اور میرے دوستوں سے دشمنی مول لے گا پھر میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے. اس کا کبھی بھلا نہیں ہو سکتا, بلکہ کبھی تو سوئے خاتمے کا خوف ہوتا ہے. ہم نے واقعہ سنایا تھا کہ ہم شاہی مسجد پنجاب میں تھے, پھر اس فوجی کا واقعہ سنایا جو پیچھے گزر چکا, پھر فرمایا بڑی سخت بات ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, من عادا لی ولیا فقد آذنت بالحرب, اور دعا پڑی, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. پھر فرمایا, الحمدللہ بزرگوں کی صحبت سے ہمیں یہ دولت ملی ہے, ہمیں بزرگوں کی صحبت سے یہ دولت ملی ہے کہ کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں ہمارا دل میں کجی نہیں ہوتی, تنقیص نہیں ہوتی. اور وہ ہم مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے, خمینی صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی اور ایک علمی لطیفہ بھی پیش آیا. رابطہ عالم اسلامی کے دفتر میں بیٹھے تھے, مودودی صاحب بھی تھے, مولانا منظور احمد نعمانی صاحب بھی موجود تھے, ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک صاحب نمودار ہوئے, ہم چونکہ لکھنؤ کے رہنے والے ہیں, ہندوستان میں لکھنؤ کے رہنے والے ہیں, اس لیے سمجھ گئے کہ یہ شیعہ مجتہد, معلوم ہوا کہ یہ امام خمینی جو اسی جلسے کے لیے تشریف لائے ہیں، مفتی امیر الحسینی صاحب ان کو جانتے تھے، کچھ سال ایران میں رہ چکے تھے، اس زمانے میں خمینی صاحب بھی سے بھی تعارف ہوا تھا. وہ جب آئے تو یہ کھڑے ہو گئے، تمام ارکان کا تعارف کرایا، یہ مودودی صاحب ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ہمارے بارے میں کہا کہ یہ استاد ابو الحسن علی ندوی ہیں. تو انہوں نے کہا نام نام عارف من خلال کتابی ردت ولا ابا بکر لها یا لیتہ سماہ ردت ولا ابا حسن لها. میں نے کہا غلط، یہ کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا آج کی دنیا میں ارتداد، کاش کہ ابو بکر ہوتا. میں نہیں کہنے لگے، کتاب میں نے پڑھی ہے اور اس کتاب سے مجھے تعارف ہے، لیکن کاش کہ یوں لکھتے کہ آج ارتداد ہے، کاش کہ علی ہو. میں نے فوراً یہ کہا عربی میں، ہم نے جواب دیا، فرمانا کہ ہم نے جواب دیا، نہیں سہا کر رہا، نہیں سہا کر، یقول عرب، یقول عرب ردت ولا ابا بکر لها وقضیۃ ولا ابا حسن لها. ارتداد کے سرکوبی کے لیے تو ابو بکر ہی کی ضرورت ہے، البتہ فیصلوں کے لیے، فیصلوں کے لیے، عدل کے لیے، پھر علی کے لیے رضوان اللہ علیہ رضی اللہ تعالی. تو میں نے ان کو یہ جواب دیا عربی کے اندر. دوسرا لطیفہ یہ پیش آیا کہ چونکہ رابطہ کی ارکان کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولا جاتا تھا، ہم سب وہاں گئے لیکن مطاف میں بہت بھیڑ تھی، مودودی صاحب باب السلام کے پاس چلے گئے، ہم اور مولانا مزدور احمد صاحب وہیں رہ گئے، ادھر خمینی صاحب بھی تھے. جب طواف کرنے لگے تو انہوں نے اپنے خاص ایرانی لہجے میں دعا کی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہماری بخشش کر دے اور ان کی جو ایمان کے ساتھ آگے چل چکے ان کی بخشش کر دے. حضرت نے بھی انہی کے لہجے میں پڑھ کر سنایا، پھر حضرت نے فرمایا وہ اتنا ہی کہتے تھے، آگے نہیں پڑھتے. ہم نے زور سے کہا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. مدنی صاحب کہنے لگے آپ نے چپت لگا دی، چونکہ ان کے دل میں کینہ ہے صحابہ کا، اس لیے وہ یہ دعا کرنا ہی نہیں چاہتے. اور میں، ہم نے کل تقریر میں اسی بات پر بات کی، ہم نے کہا شیعوں کا جو یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تمام صحابہ با استثناء چند نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی مدت آپ کے ساتھ رہے اور آپ کی باتوں کو صحیح جانتے رہے، مگر جب آپ کا انتقال ہو جائے پھر جائے. اگر کوئی کہے کہ عالم علی، عالم علی اور اسغر علی اور محمد علی تاجران عطر کے عطر میں خرابی ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اس کو کہا جائے گا. اگر کوئی کہے کہ مٹھائی خراب ہے تو آپ لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ اسی طرح ہم نے مثالیں دے کر سمجھایا، اگر کوئی کہے کہ صحابہ مرتد ہو گئے اور ان کی ایمان میں کھوٹ ہے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ ہم نعوذ باللہ یہ کہیں گے کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایمان سے پھر گئے تو ہم اسلام کی تبلیغ کس طرح کر سکتے؟ لوگ کہیں گے ہم اس مذہب کو کیسے صحیح سمجھے جس کے ماننے والے اس کے بانی کی وفات کے ساتھ ہی سے پھر گئے اور انہوں نے اس کو صحیح نہیں سمجھا، بانی مذہب کے ساتھ رہنے کے باوجود ان کا یہ حال ہے، تو ہم اس کو کس طرح مان سکتے ہیں؟ ہم نے پوچھا اس کا آپ کے پاس کیا جواب؟ غریب بات، اگر صحابہ کی عظمت، احترام اور عقیدت ختم ہو جائے اور ان کے عدل و انصاف کا ان کے متعلق جو عقیدہ ہے وہ متاثر ہو جائے تو سارا دین متاثر ہو جائے، ساری دین کی بنیادیں ہی ڈھہ جائیں گی، کوئی چیز قابل اعتماد نہیں رہے. حضرت سیلس کیا کہ آپ نے نبی رحمت میں مکتوبات نبوی کے سلسلے میں لکھا کہ اس طرح بادشاہوں کو وہی مخاطب کر سکتے ہیں جن کی نگاہوں میں ان کی وقت نہ ہو. فرمایا ہاں لوگ غور نہیں کرتے, ماذ خط سمجھ کر سرسری گزر جاتے ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں ابتدا اپنی ذات سے کرتے ہیں, جس سے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ ہماری نگاہ میں تمہاری کوئی وقت نہیں, کوئی حیثیت نہیں. پھر عظیم الروم اور عظیم فارس جیسے الفاظ سے مخاطب کرتے ہیں, جبکہ وہ ملک الملوک اور شہنشاہ سمجھے جاتے تھے. یعنی تم روم اور فارس کے بڑے آدمی سمجھے جاتے ہو, تمہاری حیثیت اپنی جگہ مسلم ہے. ایسا نہیں کہ تم پر کسی کا بس نہ چلے, تم پر نظر رکھنے والا کوئی نہ ہو, تم ہی شہنشاہ اور خود مختار ہو. ایسا نہیں تو اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کو اس طرح مخاطب کر سکتے, وہی مخاطب کر سکتا ہے جو اللہ کا رسول ہو اور اس کی طرف سے مامور ہو اور اس کی نگاہوں میں بادشاہوں کی کوئی حیثیت نہ ہو. اس طرح بھی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر مہر تصدیق ثبت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خطوط ہیں اور ان خطوط سے کیا سبق ملتا ہے اور سیرت میں کیا کچھ رکھا ہے, تو سیرت میں غور کرنے سے بہت ساری زندگی کی رہنمائی ملتی ہے. تاریخ پر نظر رکھنے سے زندگی کے بہت سارے اصول ملتے ہیں اور بہت سارے ضابطے زندگی گزارنے کے ملتے ہیں. علامہ اقبال نے قادیانیوں کے سلسلے میں ایک بات فرمائی ہے کہ بڑے پتے کی بات, انہوں نے کہا دین کی بقا قرآن مجید میں اور حدیث شریف سے ہے اور امت کی بقا ختم نبوت کے عقیدے سے. دین کی بقا قرآن اور حدیث شریف سے اور اس امت کی بقا وہ ختم نبوت سے. اگر علامہ اقبال ان کی حمایت کرتے تو پھر یہ تاریخ اسی وقت بڑا زور پکڑتی اور اس کو بڑی تقویت حاصل ہوتی, لمحہ بھر میں پھیل جاتی, ان کے لیے ایک بڑی دلیل ہاتھ آ جاتی, مگر وہ اس کے سخت مخالف. مولانا ثناء اللہ امرستری پوری زندگی بڑی شدت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے رہے, گویا وہ اسی کے بھی وقت تھے, حتیٰ کہ مباہلہ کیا, ہم میں سے جو حق پر نہیں باطل پر ہے وہ مر جائے اور جو حق پر ہے وہ زندہ رہے. مرزا غلام احمد قادیانی چند دنوں میں مر گئے, مولانا اس کے بعد 40 سال تک زندہ رہے. ہم نے بھی ان سے ملاقات قادیانی سے مباہلہ کیا. میں ہم نے پوری تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا اور پوری تاریخ اسلام کے مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اس سے بڑا اور خطرناک کوئی فتنہ نہیں ہوا. اتنا یہ انتہائی خبیث ترین فتنہ ہے. عربی میں اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں تھی, حضرت اس کی شدید ضرورت محسوس کرتے تھے. اللہ رب العزت نے ہمیں اس پر عربی میں کتاب لکھنے کی توفیق نصیب فرمائی. پھر آخر میں طلباء سے مخاطب ہو کے فرمایا ہماری یہ کتاب اردو میں یا عربی میں آپ ضرور کو پڑھنا چاہیے, قادیانیہ سے واقف رہنا چاہیے, کہیں بھی اس سے واسطہ پڑھ سکتا ہے, اس لیے بہت چکننا رہنا چاہیے. حضرت کی قادیانیہ پر کتاب ایسی لکھی گئی ہے جیسے حضرت شیخ الاسلام صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کتاب لکھی, مثبت انداز عقائد کو پیش کیا. اسی طرح حضرت نے قادیانیت پر بھی اسی انداز سے کتاب لکھی ہے اور وہ پڑھنے کی چیز. حضرت نے فرمایا اس دور میں تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ملفوظات میں جو بات ہے وہ کہیں نہیں, ان کے بے ساختہ ملفوظات میں بھی وہ علمی نکتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. پھر ایک مجلس کا قصہ سنایا, ایک شخص نے حضرت سے پوچھا حضرت شادی کرنے کی استعداد نہیں کیا کروں, حضرت شادی کرنے کی استعداد نہیں کیا کروں. ایک شخص نے کہا جیسے کہ بعض لوگوں کو بیچ میں بولنے کی عادت ہوتی ہے, حدیث میں آیا کہ روزہ رکھنا چاہیے. خود ہی بیچ میں وہ کسی اور سے پوچھ رہا ہے, وہ بیچ میں بول پڑا. منجاری بات, وہ پوچھ حضرت سے رہا ہے, بیچ میں ایک بول پڑا کہ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے, تم نے روزہ رکھو, تم روزہ رکھو. اس نے کہا میں نے روزے بھی رکھ لیے, رکھ کر دیکھ لیے, پھر وہ کیفیت دور نہیں ہوئی. اب حضرت تھانوی نے اس شخص سے جس نے جواب دیا تھا کہ اب جواب دو, وہ شخص پریشان ہو گیا اور اس کو بڑی ندامت ہوئی. پھر حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے جواب دیا, یہاں نازک موقع تھا, اگر اس کو کوئی اطمینان بخش جواب نہیں دیا جاتا تو وہ حدیث کی سلسلے میں شک میں مبتلا ہو جاتا. ایک بات حدیث میں کہی گئی ہے مگر صحیح نہیں, اس کا نتیجہ نہیں. لیکن حضرت نے اس کا اشکال دور کیا, دیکھو یہاں حدیث میں فلیصوم نہیں ہے بلکہ فعلیہ بالصوم ہے. فلیصوم نہیں کہ روزہ رکھو, فعلیہ بالصوم اور الا الزام کے لیے آتا ہے. یعنی جب تک وہ کیفیت دور نہ ہو یہ مسلسل کرتے رہو. اب یہ دو گھنٹے مولوی بننے سے نہیں آئے گی. یہ بات تو دونوں کا ترجمہ ہم یہی کریں گے, الیسوم روزہ رکھے اور فعلی بالصوم اس پہ روزہ لازم. لیکن یہ علمی بات جو آدمی گرامر میں مہارت حاصل کرے گا, ٹھیک ہے نا, جو بلاغت پہ مہارت حاصل کرے گا اسے سمجھ میں آئے گا کہ اس میں بھی روزے کا ذکر ہے, اس میں بھی ذکر ہے, لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس میں روزہ رکھو اور اس میں یہ کہ تم پہ اس وقت تک روزہ لازم ہے جب تک یہ کیفیت ختم نہ ہو. اب اس نے کہا میں تو روزہ رکھا تھا پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا, اب کیا کروں. تو حدیث کی پوری بات اسے سمجھاؤ کہ میاں اگر روزہ رکھا تھا کیفیت میں پھر روزہ رکھو اور مسلسل رکھتا رہو جب تک یہ کیفیت ختم نہ ہو روزہ رکھتا رہو. اور فرمانے لگے یہاں حدیث میں فلیصوم نہیں ہے بلکہ فعلیہ بالصوم ہے اور الا الزام کی بھی آتا ہے. یعنی جب تک وہ کیفیت دور نہ ہو یہ کرتے رہو, تو جب تک تمہاری خواہش ختم نہ ہو جائے, تمہاری جذبات سرد نہ ہو جائے, اس وقت تک روزے رکھو. حضرت مولانا نے فرمایا بالکل صحیح فرمایا, اس طرف عموماً ذہن نہیں جاتا. پھر فرمایا ان کا علمی استحضار تھا. تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایسے علمی نکات ہوتے ہیں جو اور کہیں نہیں ملتے. فرمایا اس آخری دور میں جس اہتمام سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات مرتب کیے گئے کسی کے نہیں کیے گئے. اللہ نے آپ کی اس علم کو ایسی قبولیت نصیب فرمائی ہے کہ اس دور میں آپ کی ہر چیز محفوظ ہو, ہر چیز محفوظ. اور آج حضرت کی ان کتابوں سے دسیوں کتابیں نکالی جا رہی ہیں. حضرت کے مواعظ ہیں اس میں لطیفے الگ کی جا رہے ہیں, اس کی الگ کتاب بن رہی ہے. واقعات ہیں اس کی الگ کتاب لکھی جا رہی ہے. اس میں جو ہے قرآن نکات ہیں اس کو الگ کتاب لکھی جا رہی ہے. اس میں جو حکمتیں ہیں ان کو الگ لکھا جا رہا ہے. یعنی ایک کتاب سے کئی کتابیں نکالی جا رہی ہیں. فرمایا اس آخری دور میں جس اہتمام سے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات مرتب کیے گئے کسی کے نہیں کیے. لیکن ہم آپ کو کیسے ترغیب دیں کہ آپ وہ پڑھا کریں, اس لیے کہ آپ کو تو آج کی اردو نہیں آتی, حضرت کی اردو کیسے آئے گی. کسی کی نہیں کی, اس میں جامعیت بھی ہے عملیت بھی ہے. یعنی تھوڑی سے الفاظ میں بڑی بات کہہ دیتے ہیں جامعیت، تھوڑے سے الفاظ میں بڑی بات کہہ دیتے ہیں جامعیت بھی اور عملیت بھی ہے کہ محض نظریاتی بات نہیں ہے بلکہ عمل کے پہلو کو اجاگر کیا گیا، عمل پہ آمادہ کیا گیا، عمل کی ترغیب دی گئی، جامعیت بھی ہے اور عملیت بھی ہے. اور میں ہم بھی اس کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں اور یہی حال ان کی عام تصانیف کا ہے، ہر تصنیف میں تاثیر اور نافعیت ہے. علامہ سید سلمان ندوی کو بھی داد دینی چاہیے، اتنا بڑا شخص عالم اسلام میں جس کی شہرت تھی، وہ تھانوی کے پاس طلب کے لیے جاتے تھے. عالم اسلام میں شہرت تھی اور تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں طلب کے لیے جاتے تھے. کیسا اخلاص تھا ان کا معلوم ہوتا ہے، حضرت کو بھی اس کا احساس تھا. حضرت نے بڑی قدر فرمائی، حتیٰ کہ ان کی شان میں قصیدہ کہا. تھانوی کے یہاں ہر ایک مقام اور منصب کا لحاظ کیا جاتا تھا. علی بننا سے علی قدر عقولی پر پورا عمل تھا. پھر مولانا عبد الماجد دریابادی اور مولانا عبد الباری ندوی جیسے حضرات کا ان کے علاوہ اور کہیں تسکین پانا بھی مشکل تھا. کہیں دوسری جگہ کا رخ کرتے تو متنفر ہونے کا زیادہ خدشہ تھا. ایک سے بڑھ کر ایک ذہین تھا. مولانا برہان صاحب نے کہا، آپ ہی نے فرمایا تھا کہ وجاہت بھی بہت بڑی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، بادشاہ معلوم ہوتے تھے. فرمایا ہاں بڑے وجیہ تھے. مولانا برہان صاحب سے پوچھا، آپ نے عادت کی اجازت نہیں کی؟ مولانا برہان صاحب نے کہا، ہم تو اس وقت بہت چھوٹے تھے، پانچ چار چھ سال کے رہے ہوں. البتہ ہمارے والد صاحب حضرت کے خاص آدمیوں میں تھے. حضرت نے فرمایا، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات کا ادبی مقام بھی بہت اونچا تھا. سید سلمان ندوی فرمایا کرتے تھے، تھانوی کے ملفوظات ادبی کے لیے بھی پڑھا کرو. حضرت مولانا نے تعجب کے انداز میں فرمایا، سید صاحب کہیں تو پھر کیا کہنا، کوئی بات ضرور ہے. ادیب تھے اور وہ ادیب کہہ رہے ہیں کہ حضرت کی کتاب میں ادبیت ہے، پھر کیا ہی کہنا. ایک حیرت انگیز اور عبرتناک لطیفہ اسی زمانے میں ایک حیرت انگیز اور عبرتناک لطیفہ ہے. ہم ابو بکر سے ملاقات کے لیے کامپور گئے ہوئے تھے اور اس وقت وہاں حلیم کالج میں وہ اس وقت حلیم کالج میں پڑھاتے تھے. ہم فجر کی نماز کے لیے ایک مسجد میں گئے. نماز شروع ہوئی تو دیکھا کہ امام صاحب نے تلاوت شروع کی، مگر وہ قرآن ہے ہی نہیں، عربی کوئی عبارت پڑھ رہے ہیں فجر کی نماز. قرآن کے لہجے میں نماز ختم ہوئی، ہم نے اعلان کیا کہ نماز دوبارہ ہوگی. امام صاحب تھانوی کو گالیاں دیتے ہوئے اپنے حجرے میں گئے. حالانکہ حضرت کا اسے کیا تعلق، جس نے اعلان کیا اس کو کچھ کہنا چاہیے تھا. پھر حیرت کے ساتھ فرمایا، کانپور جیسے شہر میں اس طرح کے واقعات ہوں کہ عربی کوئی عبادت قرآن کی جگہ نماز میں پڑھی جائے اور عوام کو بیوقوف بنایا جائے، پتہ نہیں کتنی جگہوں پر ایسا ہوتا ہوگا. ہم نے ایک ہی جگہ دیکھا. اس پر مولانا برہان صاحب نے کہا، دیہاتوں میں تراوی کے اندر ایسے بہت سے واقعات سننے میں آتے ہیں. حضرت مسکرا دیے لیکن آخر تک کانپور والے واقع پر حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے رہے. قرآن یاد نہیں تھا، ہو سکتا اسے سرف صغیر سنا دی. حضرت نے خاص طور پہ طلباء سے خطاب کیا اور فرمایا، دیکھو بھائی، اخلاص کبھی ضائع نہیں جاتا. اخلاص کبھی ضائع نہیں جاتا. تو فرمایا تم بھی ان سب چیزوں سے عبرت لو, اخلاص سے دین کے کاموں میں لگے رہے, معاش کا کفیل اللہ ہے, اخلاص ضائع نہیں ہوتا. اخلاص کی کشتی ڈوبتے ڈوبتے ساحل پہ آ لگتی ہے, اور نام و نمود ریا اور شہرت کی کشتی ساحل پر پہنچ کر بھی ڈوب جاتی ہے. اخلاص سے کی ہوئی محنت کبھی ضائع نہیں, باثمر ہوتی, با نتیجہ ہوتی, دیر پا ہوتی. وہ ڈوبتے ڈوبتے بھی ساحل پہ پہنچ جاتی ہے. اسباب نہیں ہوتے, وسائل نہیں ہوتے, اللہ وجود بخش دیتا ہے. اور ریا اور نام و نمود سارے نقشے موجود ہیں, وہ چیز وجود بھی نہیں آتی, وہ چیز وجود بھی نہیں آتی. اخلاص بڑی چیز, تو ہر عمل میں اخلاص اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ, اس کا استحضار ہو انشاءاللہ. سبحانك اللہ وبحمدك, نشهد ان لا اله الا الله, نستغفرك ونتوب اليك.
ہم کل تھلگا کرے تھے اور وہاں پہ ایک بات بڑی اچھی لگی آپ کو بتائیں کہ وہاں ماشاء اللہ کل 8 جماعتیں 24 گھنٹے کے لیے نکلی, 8 جماعتیں, تقریباً ہر جماعت میں 12-13 لڑکے تھے. پورا ہفتہ پڑھتے تھے اور ایک دن رہتا تھا, اسی بھی جماعت میں چلے, بڑا فائدہ ہوا تھا. بدھ کے دن ہمارا وہاں بیان تھا, اس میں گشت کے بعد ان کا گشت بدھ کے دن ہوتا ہے, ہم نے انہیں بتایا کہ 24 گھنٹے اگر کام کے استعمال ہو کیا ملتا ہے, یہ ملتا ہے کہ آدمی کے اندر وقت شناسی آتی, موقع شناسی آتی, فرد شناسی آتی, مزاج شناسی آتی, چیز پیدا ہو جاتی. اور یہ دعوت کے لیے بہت ضروری, اصلاح معاشرے کے لیے بہت ضروری, مزاج شناسی, وقت شناسی, موقع شناسی. اور دوسری بات اپنے سے کہ جب آدمی باہر نکلتا ہے اپنے ساتھیوں کے لیے سارن پکاتا ہے, کام کرتا ہے, خادم بنتا ہے. اور سچی بات یہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خادم بنے گا کل دنیا میں اللہ اسے مخدوم بنا دے گا, اللہ اسے مخدوم بنا دے گا, لوگ اس کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھیں گے. لیکن اگر خادم اس لیے بنا کہ مخدوم بن جاؤں تو پھر کچھ نہیں ملتا. اللہ کو راضی کر, ماشاء اللہ کرتے بات کافی بچے گئے. ہم نے آپ کو سنایا کہ آپ کو بھی ترغیب ہو جائے, ماشاء اللہ.